बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ابراہیم کی آیت 32-34 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام درخشاں ستارے پیش کیا جائے گا، اور ایرانی فن تعمیر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان میں کرونا کے حالات بے قابو، پاکستان میں بھی معاملات میں اضافہ، سندھ میں اسکول کھلے رکھنے کا فیصلہ۔ افغانستان کے بعض صوبوں میں طالبان کے خلاف مظاہرہ اور مقامی باشندوں سے جھڑپ، بعض شہروں کو طالبان کے قبضے سے واپس لینے کا دعویٰ۔ بغداد کے گرین زون اور سیاسی جماعتوں کے دفاتر پر حملوں کی مذمت، غیر ملکی سازش کا اندیشہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ہندوستان میں کرونا کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور پچھلے 24 گھنٹے میں 268,000 سے زائد نئے معاملات درج کیے گئے ہیں۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے ہفتے کو جاری کردہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 268,800 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں، اور یوں ملک میں ایکٹیو معاملات کی تعداد 417,000 ہو گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں ہندوستان میں 58,00,000 لوگوں کو ویکسین لگائی گئی، اور ویکسین لگنے والوں کی تعداد 1,56,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کووڈ کی نئی شکل اومیکرون سے 6,000 سے زائد افراد متاثر پائے گئے ہیں۔ ہندوستان اب تک مجموعی طور پر 3,49,47,000 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں بھی کرونا کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود صوبے سندھ میں اسکول کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں 4,200 سے زائد کرونا کے نئے معاملات درج ہوئے ہیں۔ اس طرح پاکستان میں کرونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 13,20,000 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب کراچی میں اومیکرون کیسز میں اضافے کے باوجود صوبہ سندھ کی صوبائی حکومت نے اسکول کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سندھ حکومت نے ایس او پیز پر عمل درآمد میں سختی برتنے اور تعلیمی اداروں کو کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی صدارت میں کرونا سے متعلق صوبائی ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ نے متعلق اداروں کو حکم دیا کہ وہ عوامی مقامات پر ماسک پہننے کو لازمی قرار دیں اور اس عمل کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سرکاری عہدیدار ماسک نہیں پہنے گا تو اس پر جرمانہ عائد کیا جائے گا، جبکہ شادی کی تقریبات میں مہمانوں کو کھانا ڈبوں میں دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ افغانستان کے سابق نائب صدر نے افغانستان کے دو شہروں سے طالبان کا صفایا کیے جانے کی خبر دی ہے۔ وان نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امر اللہ صالح نے اپنے ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ صوبے بادغیز کے شہروں ابکمری اور قادس کے لوگوں نے طالبان کا صفایا کر کے ان دونوں شہروں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ انہوں نے افغان عوام کی مدد کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ صوبے فاریاب میں جو بادغیز کا پڑوسی صوبہ ہے، بدامنی کا سلسلہ جاری ہے اور فاریاب کے عوام کی استقامت نجات افغانستان کی امید کی کرن ہے۔ ابھی امر اللہ صالح کے دعوے کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ دوسری جانب صوبے فاریاب میں ازبک اور پختون جنگجوؤں میں ہونے والی لڑائی میں 6 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ یہ لڑائی طالبان کی جانب سے ایک ازبک کمانڈر کو گرفتار کیے جانے کی بنا پر شروع ہوئی ہے، جس میں ایک شخص ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ جمعے کو طالبان نے اس فوجی گاڑی پر جسے رکنے کو کہا گیا تھا حملہ کر دیا، جس میں ربانی کا ایک طرفدار ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہوئے تھے۔ اس حملے میں 2 راہگیر خواتین بھی زخمی ہوئی ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے بین الاقوامی آزاد سمندروں میں ایران کی موجودگی کو قیام امن اور سمندر میں موجود بحری جہازوں کی مدد اور اسی طرح امن و دوستی کا پیغام ارسال کرنے کے ساتھ ساتھ ایران کے اسلامی جمہوری نظام کے اقتدار کا مظہر قرار دیا ہے۔ ایران کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمیرل شہرام ایرانی نے کہا ہے کہ دور دراز کے آزاد سمندری علاقوں میں ایران کی بحریہ کی موجودگی کا مقصد امن و سلامتی کا قیام اور دوستی کا پیغام دینا ہے، اور ایران کسی بھی علاقے میں موجودگی کی بندش کو صحیح نہیں سمجھتا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنی تدابیر کے ساتھ کہیں بھی حاضر ہو سکتا ہے، اور اس کی اس موجودگی کا اصل مقصد سمندر میں موجود جہازوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا، ان کی مدد اور اسی طرح امن و دوستی کا پیغام ارسال کرنے کے ساتھ ساتھ ایران کے اسلامی جمہوری نظام کی توانائیوں کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ایڈمیرل شہرام ایرانی نے کہا کہ ایران کی بحریہ ملک کی مسلح فوج کا بیرونی سرا ہے، اور ہمیشہ ملک کی فضائیہ اور بری فوج کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ سمندر اور سمندری فضا میں اپنی موجودگی کے ساتھ اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی بحریہ اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور اسی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کوئی بھی عمل انجام پاتا ہے۔ ایران کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمیرل شہرام ایرانی نے کہا کہ بحریہ کے دونوں شعبوں میں پائی جانے والی اسی ہم آہنگی کی بدولت دشمن ہمارے علاقے میں اب تک کوئی بھی کشیدگی پیدا کرنے اور اپنے کسی بھی ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے، اور نہ ہی کوئی سمندری دہشت گردی کا ارتکاب کرنے میں کامیاب ہو سکا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ نے آئندہ چند ہفتے میں ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے کے حصول کی پیشم گوئی کی ہے۔ پولیٹیکو کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورن نے فرانس کے وزیر خارجہ جان یو لودریان کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ حالیہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے فرانس میں یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے غیر سرکاری اجلاس کے بعد کہا کہ کرسمس کے بعد سے ایران کے ساتھ مذاکرات کا ماحول بہتر ہوا ہے۔ جوزف بورن کا کہنا ہے کہ سمجھوتے کا امکان موجود ہے، جبکہ فرانس کے وزیر خارجہ نے ویانا مذاکرات کی رفتار سست قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر ویانا میں ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہ ہوا تو بحران پیدا ہو جائے گا۔ مذاکراتی وفود کے سربراہوں کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کی بنیاد پر تین یورپی ممالک اور اسلامی جمہوریہ ایران کے سینئر مذاکرات کار جمعے کی شام اپنے سیاسی منصب سے متعلق امور انجام دینے اور بعض صلاح مشورے کے لیے عارضی طور پر اپنے ملک واپس چلے گئے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور چین نے 25 سالہ جامع اسٹریٹجک معاہدے پر عمل درآمد شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورے چین کے اختتام پر کہا کہ اس دورے میں فریقین نے آج سے باہمی تعاون کے جامع اسٹریٹجک معاہدے پر عمل درآمد شروع کرنے کا اعلان کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ اپنے مذاکرات کے بعد کہا کہ اس دورے میں 25 سالہ معاہدے پر عمل درآمد شروع کرنے کے اعلان کے علاوہ مختلف علاقائی و بین الاقوامی موضوعات کو زیر بحث لایا گیا، اور اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کا تحریری پیغام بھی جمہوریہ چین کے صدر کو پیش کیا گیا۔ حسین امیر عبداللہیان نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ ویانا مذاکرات میں ہم نے پابندیوں کے خاتمے کے لیے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی، کہا کہ چین اور روس کے نمائندوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی حقوق کی حمایت میں مثبت کردار ادا کیا ہے اور وہ پابندیوں کے خاتمے کی حمایت کر رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ ہمیں امید ہے کہ مغربی فریق حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے ایک ایسا اچھا معاہدہ کرنے کے لیے ویانا میں مذاکرات کریں گے جس میں ایرانی قوم کے مفادات اور حقوق نظر آتے ہوں۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران قلیل مدت میں ایک اچھا معاہدہ طے پانے کا خیر مقدم کرتا ہے، لیکن اس کا انحصار مغربی فریق پر ہے۔ بغداد کے گرین زون اور اسی طرح بعض سیاسی پارٹیوں کے دفاتر پر حملوں کی عراق کی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے مذمت کرتے ہوئے اس طرح کے اقدامات کو عراق میں بدامنی اور ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی سازش قرار دیا ہے۔ بغداد میں گرین زون میں جہاں غیر ملکی سفارت خانے واقع ہیں اور اسی طرح عراق کی سیاسی جماعتوں تقدم پارٹی اور تحالف عزم اتحاد کے دفاتر پر نامعلوم افراد کے حملوں پر عراق کی مختلف سیاسی رہنماؤں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ عمار حکیم کی زیر قیادت الحکمہ پارٹی کے سربراہ عمار حکیم نے ان حملوں کو عراق کے ثبات و استحکام کے خلاف مشکوک سازش سے تعبیر کرتے ہوئے سخت خبردار کیا ہے۔ الفتح الائنس کے سربراہ ہادی العامری اور حکومت قانون اتحاد کے سربراہ نوری المالکی نے بھی ان حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ گرین زون میں واقع امریکی سفارت خانے کو بھی راکٹ حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ عراقی گروہوں میں جملہ حشد و شعبی کے قریبی گروہوں نے بھی اس طرح کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ حکومت قانون نامی اتحاد کے سربراہ نوری المالکی نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں اور سفارتی مراکز پر مجرموں کے حملے ان گروہوں کا مجرمانہ عمل ہے جو عراق میں امن و استحکام نہیں چاہتے۔ نوری المالکی نے عراق کے سیاسی دھڑوں سے اپیل کی ہے کہ وہ متحد رہیں اور ان برے منصوبوں کا راستہ بند کر دیں اور اس طرح کے گروہوں پر نظر رکھیں اور انہیں قرار واقعی سزا دلانے کے لیے عدلیہ کے حوالے کریں۔ عراق کے الفتح الائنس کے سربراہ ہادی العامری نے بھی ایک بیان جاری کر کے بغداد کے گرین زون اور سیاسی پارٹیوں کے دفاتر پر ہونے والے حملوں کی مذمت کی ہے۔ عراق کے حزب الدعوات الاسلامیہ نے حکومت قانون اتحاد کے سربراہ نوری المالکی کو متفقہ طور پر اس پارٹی کا سیکرٹری جنرل منتخب کر لیا ہے۔ حزب الدعوہ نے اپنے 14ویں کانفرنس اسلامی تشخص کے ساتھ مسائل و مشکلات کا مقابلہ کرتے رہیں گے اور ملک کو سنوارتے رہیں گے کے نعرے کے ساتھ منعقد کی۔ اس کانفرنس میں حکومت قانون اتحاد کے سربراہ نوری المالکی کو متفقہ طور پر اس پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ جہر سعودی اتحاد نے ایک بار پھر یمن کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ بمباری کی ہے۔ یمن سے موصولہ خبروں کے مطابق جہر سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے صوبے مغرب کے الوادی، الحبا، حریب، رغوان اور سروا کے رہائشی علاقوں پر بمباری کی ہے، جبکہ جہر سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے شبوا، الجوف، سعدہ اور البیضہ صوبوں کے مختلف علاقوں پر بھی بمباری کی ہے۔ دوسری جانب جہر سعودی اتحاد نے صوبہ تعز میں شہر مقبنہ کے رہائشی علاقوں پر توپ خانوں سے حملہ کیا ہے۔ دوسری جانب یمنی فوج نے صوبہ مغرب میں سعودی اور اماراتی فوجیوں کے اڈوں اور دہشت گرد گروہ داعش کے ٹھکانوں پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے دشمن کو زبردست نقصان پہنچایا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین نے کہا ہے کہ تحریک استقامت غاصب صہیونیوں کے خلاف غرب اردن کی انتفاضہ کی بھرپور حمایت کرتی ہے، اور اس درمیان صہیونی فوجیوں نے نقب کے علاقے کے 100 سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ فلسطین الیوم کے مطابق جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان طارق عز الدین نے غرب اردن میں النقب کے علاقے میں فلسطینیوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے دشمنانہ اقدامات میں تیزی آنے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ غاصب صہیونی حکومت فلسطینیوں کے خلاف اپنے جارحانہ اقدامات سے کبھی باز نہیں آئے گی، اور اسی بنا پر صہیونی حکومت کے مقابلے میں استقامت و مزاحمت کے سوا اور کوئی کار مؤثر طریقہ کار نہیں ہے، اور غاصب صہیونی حکومت تحریک استقامت کا مقابلہ کرنے کی توانائی نہیں رکھتی۔ جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان طارق عز الدین نے کہا کہ عالمی برادری غرب اردن میں النقب کے علاقے میں فلسطینیوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے دشمنانہ اقدامات کے مقابلے میں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، اور اس علاقے میں غاصب صہیونی حکومت ایسی حالت میں فلسطینیوں کو بے گھر اور در بدر کر رہی ہے کہ غرب عرب ممالک بھی غاصب صہیونی حکومت کی سازش کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت اب تک اعتراض کرنے پر 100 سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار کر چکی ہے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ مقبوضہ فلسطین کے صحرائے نقب میں ایک بار پھر درجنوں گھروں کی مسماری کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور اس کے باوجود مقامی فلسطینی مسلسل مزاحمت کر رہے ہیں اور اپنے آبا و اجداد کی زمین سے نکلنے کو تیار نہیں ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین کے جنوبی علاقے میں بدھ اور جمعرات کے روز صحرائے نقب کے دیہی علاقوں پر اسرائیلی فوجیوں نے ایک بار پھر حملہ کر دیا، جس کے بعد فوجیوں اور مقامی باشندوں کے درمیان جھڑپیں تیز ہو گئیں۔ فلسطینی باشندے گزشتہ 70 سال سے مختلف دباؤ اور صہیونی فوجیوں کی پرتشدد کارروائیوں کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے آبا و اجداد کی زمین چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ بدھ کے روز اسرائیلی فوجی بلڈوزر اور کرین وغیرہ کے ساتھ صحرائے نقب کے اطراف میں واقع گاؤں میں درخت لگانے کے بہانے پہنچے، اور انہوں نے بے گھر فلسطینیوں کے خیموں کو اکھاڑ کر پھینکنا شروع کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر فلسطینی بھی اسرائیلی فوجیوں کے سامنے ڈٹ گئے، اور انہوں نے اسرائیل کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیلی فوجیوں نے طاقت کا استعمال کیا، جس میں 22 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ اسرائیلی فوجی تقریباً درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار بھی کر کے لے گئے۔ صہیونی میڈیا کہنا ہے کہ سابق صہیونی وزیر اعظم کو توقع ہے کہ عدلیہ انہیں 7 سال کے لیے سیاست میں حصہ لینے سے محروم کر دے گی۔ صہیونی حکومت کے سابق وزیر اعظم نتن یاہو کی مالی بدعنوانیوں سے متعلق طویل عدالتی کارروائی جلد ہی ختم ہو جائے گی، اور کہا جا رہا ہے کہ اس عدالتی کارروائی کا ممکنہ نتیجہ اعتراف جرم کی صورت میں نکلے گا۔ اسرائیلی ٹی وی کی رپورٹوں کے مطابق ایسے دعوے کیے جا رہے تھے کہ نتن یاہو اور غاصب صہیونی حکومت کے اٹارنی جنرل نے پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی قیادت کے لیے مذاکرات کیے ہیں، تاکہ آئندہ ہفتے کے شروع میں ان کے مقدمے کو اپیل پر اتفاق رائے کے ساتھ ختم کر دیا جائے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مولایا صلی وسلم دائماً ابداً على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، والفريقين من عرب ومن جامي، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، نبينا الأبير الناهي فلا احد، نبينا الأبير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم، أبر في قولي لا منه ولا نعم، مولاي صل وسلم دائما أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، دعا إلى الله فالمستمسكون به، دعا إلى الله فالمستمسكون به، مستمسكون بحبل غير منفصم، مستمسكون بحبل غير منفصم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے پاس ادب نہیں، اور جس کے پاس ہمت نہ ہو اس کے پاس مروت نہیں، اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں. عقل مندی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اور عقل کے ذریعے دونوں جہانوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جو عقل سے محروم رہ گیا وہ تمام چیزوں سے محروم ہو جائے گا. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے مومن، بے شک یہ علم اور ادب ہی تیری نفس کی قیمت ہیں، پس ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو. جب تیرے علم اور ادب میں اضافہ ہوگا تو تمہاری قیمت اور قدرت بڑھے گی. بے شک علم کے ذریعے اپنے رب کی طرف ہدایت پاؤ گے، اور ادب کے ذریعے اللہ کی خوشنودی اور ولایت کا سبب بنے گا. پس نصیحت کو قبول کرو تاکہ خدا سے چھٹکارا تاکہ عذاب سے چھٹکارا حاصل کرو. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو چار چیزوں کی توفیق دی گئی وہ چار چیزوں سے محروم نہیں رہتا ہے، جس کو دعا مانگنے کی توفیق دی گئی وہ اجابت سے محروم نہیں رہے گا، جس کو استغفار کی توفیق ملی وہ توبہ سے محروم نہیں رہے گا، جس کو شکر کی توفیق نصیب ہوئی وہ مالداری سے محروم نہیں رہتا، اور جس کو صبر کی توفیق ملی وہ اجر سے بھی محروم نہیں رہے گا. اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام خلقت کی رانائیاں، لیکن پہلے سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 25 دی 12 جمادی الثانی اور 15 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں. بارہ جمادی الثانی سن 643 ہجری قمری کو 7ویں صدی ہجری قمری کے مشہور مفسر و ماہر لسانیات، فقیہ اور عالم دین ابو الحسن علی بن عبد الصمد شافعی نے وفات پائی. وہ مصر کے ایک علاقے سخا میں پیدا ہوئے. اسی لیے سخاوی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ وہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے شام چلے گئے اور دمشق میں قیام پذیر ہوئے۔ انہوں نے حدیث، اصول دین اور تجوید میں متعدد کتابیں تحریر کیں، جن میں جواہر اور سفر السعادہ کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ پندرہ جنوری سن 1848 عیسوی کو السلواڈور نے وسطی امریکہ کی یونین کی تحلیل کے بعد باضابطہ طور پر اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا، لیکن اپنی خود مختاری کے ایک صدی کے بعد بھی یہ ملک امن و استحکام سے ہمکنار نہ ہو سکا۔ یہ ملک برس ہا برس تک اسپین کے قبضے میں رہا اور 1821 میں السلواڈور نے اسپین سے آزادی حاصل کی۔ نیز سن 1824 میں وسطی امریکہ کی یونین کی رکنیت اختیار کر لی۔ اس یونین کی تحلیل کے بعد السلواڈور مکمل طور سے خود مختار ہو گیا۔ واضح رہے کہ سن 1931 میں السلواڈور کو عالمی منڈی میں چائے کی قیمت میں کمی کی وجہ سے شدید اقتصادی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ السلواڈور وسطی امریکہ کا سب سے چھوٹا اور سب سے زیادہ گنجان آبادی والا ملک ہے۔ پندرہ جنوری سن 1971 عیسوی کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کی تعمیر مکمل ہوئی۔ حکومت پاکستان نے اس مزار کے لیے سن 1957 میں 61 ایکڑ زمین مخصوص کر دی تھی۔ اس مزار کا ڈیزائن معروف آرکیٹیکٹ یحییٰ مرچنٹ نے تیار کیا، جسے حکومت نے فوری طور پر منظور کر لیا اور 31 جولائی سن 1960 کو صدر ایوب خان نے اس مزار کا سنگ بنیاد رکھا۔ 11 سال کے بعد 15 جنوری 1971 کو اس مزار کی تعمیر کا کام مکمل ہوا۔ اس سے متصل نوادرات کا ایک حال بھی تعمیر کیا گیا ہے، جس میں قائد اعظم کے استعمال میں رہنے والی اشیاء محفوظ کی گئی ہیں۔ مزار کے اطراف میں حکومت نے کروڑوں روپے کی لاگت سے ایک خوبصورت باغ تعمیر کیا ہے، جسے باغ جناح کا نام دیا گیا ہے۔ پچیس دہ سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کے عوام اور شاہ کے فوجیوں کے درمیان وسیع پیمانے پر جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں کے بعد بہت سے فوجی جو یہ سمجھ چکے تھے کہ عوام کی جد و جہد برحق ہے، عوام سے مل گئے۔ عوامی تحریکوں میں فوجیوں کا شامل ہونا مسلح افواج کے افکار و خیالات میں بنیادی تبدیلی کی علامت تھا۔ اس سلسلے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد پیغامات جاری کر کے فوجیوں کو عوام میں شامل ہونے کی دعوت دی اور ان سے کہا کہ اسلام اور اس کے احکام کے دفاع اور تحفظ کے لیے مسلمان ہم وطنوں کے ساتھ مل کر وطن کو غیروں کے تسلط سے رہائی دلائیں۔ پندرہ جنوری سن 2001 عیسوی کو آن لائن کثیر اللسانی دائرۃ المعارف یا انسائیکلوپیڈیا وکیپیڈیا نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ اس دائرۃ المعارف کی تشکیل کا مقصد لوگوں کی معلومات اور آگاہی کو فروغ دینا بتایا گیا ہے، اور کوئی بھی شخص وکیپیڈیا کے لیے مضامین لکھ سکتا ہے، نیز وکیپیڈیا کے مضامین کی اصلاح بھی کر سکتا ہے۔ مفت آن لائن دائرۃ المعارف وکیپیڈیا کی ویب سائٹ پر مختلف 290 زبانوں میں مجموعی طور پر 4 کروڑ سے زیادہ مضامین موجود ہیں اور اس کی ویب سائٹ سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویب سائٹوں میں شامل ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ویکیپیڈیا کی ویب سائٹ سب سے زیادہ مقبول ویب سائٹوں میں 5ویں مقام پر ہے۔ ویکیپیڈیا کے بانیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ویب سائٹ غیر جانبدار ہے، لیکن ویکیپیڈیا کے مضامین جانبدارانہ اور امریکہ اور صہیونی حکومت کی پالیسیوں سے کسی نہ کسی طرح مربوط ہوتے ہیں۔ ویکیپیڈیا کا دفتر امریکی ریاست فلوریڈا میں واقع ہے اور یہ دائرۃ المعارف خود کو امریکی قوانین کا تابع سمجھتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا، لہذا پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، اکثر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و دقیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں۔ اگرچہ بہت سے افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اور فلاسفر، ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیمی کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جوابات دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات سے متعلق ہیں۔ لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ مخلوقات کی حقیقت کے متعلق پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء اور شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے بارے میں ایک بار پھر تحقیق کریں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
خلقت کے بارے میں غور و فکر خداوند عالم سے آشنائی و معرفت کا ایک بہترین راستہ ہے۔ انسان بے جان اور جاندار کی فطرت پر نظر کر کے نظام کائنات کی شناخت کی سمت قدم بڑھاتا ہے اور اپنے اس تحقیقی سفر میں بہت سے حقائق کو درک کر لیتا ہے جو خالق کائنات کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کیڑے مکوڑے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اگرچہ بہت ہی چھوٹے اور معمولی ہیں، لیکن ان کے اندر ہمارے لیے بہت سے اہم اور قیمتی حقائق پوشیدہ ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے برحق جانشینوں کے نورانی اقوال میں ان کے متعلق بعض حقائق بیان ہوئے ہیں۔ یہ حقائق اور معلومات کائنات کی باریکیوں اور خلقت کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ہمارے افکار کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ وہی مقولہ ہے جس کی طرف انبیاء الہی نے ہمیں دعوت دی ہے، یعنی خلقت کی نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کرو اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ سامعین، آئیے کیڑے مکوڑوں کی زندگی اور ان کی عظمت و رفعت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے زیہوش کیڑوں میں سے ایک شہد کی مکھی ہے۔ اگر ہم اس چھوٹی سی مکھی کے بارے میں تحقیق کریں تو اس شہد کی مکھی میں وسیع نظام الاوقات، منظم و متحرک زندگی اور بہت ہی زیادہ جدوجہد کا مشاہدہ کریں گے۔ سورہ نحل کی 68ویں اور 69ویں آیت میں شہد کی مکھی کے بارے میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو اشارہ دیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور گھروں کی بلندیوں میں اپنے گھر بنائیں، اس کے بعد مختلف پھلوں سے غذا حاصل کریں اور نرمی کے ساتھ خدائی راستے پر چلیں، جس کے بعد اس کے شکم سے مختلف قسم کے مشروب برآمد ہوں گے، جس میں پوری عالم انسانیت کے لیے شفا کا سامان ہے اور اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے بھی ایک نشانی ہے۔ مندرجہ بالا آیتوں میں شہد کی مکھی کے گھر بنانے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم میں سے بہت سے افراد نے شہد کی مکھی کے چھ کونے پر مشتمل چھتے کو دیکھا ہوگا۔ اس چھتے کو مکھیاں بڑی ہی ظرافت اور غیر معمولی تکنیک کے ساتھ تیار کرتی ہیں۔ اس کا نقشہ بہت ہی سوجھ بوجھ سے آمادہ اور اس کے زاویے بہت ہی منظم و مرتب اور مساوی تیار کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے گھر بہت ہی مستحکم و مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کے گھر میں لگایا جانے والا میٹیریل موم ہوتا ہے۔ آیت قرآنیہ میں آگے چل کر شہد کی مکھی کی غذا کے بارے میں اشارہ ہوا ہے اور اس بہترین غذا کو شفا قرار دیا گیا ہے۔ شہد کی مکھیاں پھولوں تک پہنچنے کے لیے اپنے راستوں میں کبھی کبھی علامت بناتی ہوئی جاتی ہیں اور راستے میں مختلف طرح کی خوشبوؤں کو بکھیرتی ہوئی اپنے راستے کو اس طرح معین کرتی ہیں تاکہ اس کی کوئی دوسری ساتھی راستے سے بھٹک نہ سکے۔ شہد کی مکھیاں پھولوں سے نچوڑے گئے عرق کو اپنے بدن کے ایک حصے میں محفوظ رکھتی ہیں اور اس میں کے جسے مواد شیمیائی کا ایک چھوٹا کارخانہ کہتے ہیں، پھولوں کا عرق مختلف حالات سے گزرتے ہوئے شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے اور شہد کی مکھیاں اس شہد کو دوبارہ اپنے بدن سے باہر نکال دیتی ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ مکھیاں جس قسم کے پھولوں یا پھلوں سے عرق حاصل کرتی ہیں اسی رنگ کا شہد وجود میں آتا ہے۔
سامعین، ہم نے ان مختصر سی عبارت میں شہد کی مکھیوں کی پراسرار زندگی کے بارے میں بیان کیا ہے، لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہد کی مکھیوں نے ان تمام حیرت انگیز امور اور منظم و مرتب نظام کو کس سے سیکھا ہے؟ اگر ہم ان امور کا بغور مطالعہ کریں اور اس کے بارے میں مزید غور و فکر سے کام لیں تو یقیناً بہت ہی لطیف، حیرت انگیز اور انسانوں کے لیے نہایت ہی مفید پائیں گے۔ شہد کی مکھیوں کے مقابلے میں، کہ جو انسانوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، ہم ایک کیڑے یعنی ٹڈی کی خلقت کے بارے میں بھی غور کریں۔ ٹڈی ایک بہت ہی معمولی، کمزور اور انگلی کے برابر کا کیڑا ہے، لیکن جب سب کے سب ایک ساتھ مل کر ہوا میں پرواز کرتی ہیں تو لگتا ہے کہ زمین پر سیلاب جاری ہو گیا ہے۔ یہ ٹڈیاں پہاڑ، صحرا و بیابان اور شہر و دیہات سب کو اپنے اندر اس طرح چھپا دیتی ہیں کہ ان پر سورج کی عظیم روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی یہ چاہے کہ اس عظیم لشکر کو مرتب و منظم کرے، انہیں ایک جگہ اکٹھا کرے، تو برسوں لگ جائیں گے۔ تو کیا خداوند عالم کی قدرت کاملہ کے علاوہ کوئی شخص اس کام کو انجام دینے پر قدرت رکھتا ہے؟ یہی ٹڈیاں کے جو عام طور پر کسی کو بھی پریشان کیے بغیر کھیتوں، باغوں، دروں اور پہاڑوں کے سوراخوں میں بڑے ہی سکون سے زندگی بسر کرتی ہیں، سب سے پہلی نظر میں تو یہ بہت ہی کمزور و ناتواں حیوان شمار ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی یہی ضعیف و ناتوان وجود کسانوں کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں اور وہ موقع اس وقت پیش آتا ہے جب یہ ٹڈیاں اچانک باغوں اور وسیع و عریض لہلہاتے ہوئے کھیتوں پر براجمان ہو جاتی ہیں اور بہت ہی کم وقت میں پودوں کی شاخوں، پتوں اور اس کی بالیوں کو کھا جاتی ہیں اور تمام درختوں یا پودوں کو ہر طرح کی بالیوں اور پھلوں سے خالی کر کے صحرا و بیابان میں تبدیل کر دیتی ہیں۔
کیڑے مکوڑوں میں سے ایک اور نہایت ہی معمولی مخلوق چیونٹی ہے، جس کے بارے میں تحقیق کرنے سے انسانوں کے لیے خالق کائنات کی عظمت و معرفت کے حصول کے عظیم در واہ ہو جاتے ہیں۔ خالق کائنات کی یہ نہایت ہی مختصر بدن والی معمولی اور نازک مخلوق واقعاً اس قدر چھوٹی ہے کہ اگر غور سے نہ دیکھا جائے تو نظر بھی نہ آئے۔ ممکن ہے ہم اس کے بارے میں غور و تدبر نہ کریں بلکہ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ آخر کس طرح یہ زمین پر راستہ چلتی ہے، کس طرح سے اپنی ضرورت بھر غذا کو تلاش کرتی ہے، دانوں کو اپنے بل میں جمع کرتی ہے۔ چیونٹی گرمی کے موسم میں ہی جاڑے کے موسم کے لیے دانہ ذخیرہ کرتی ہے، تو کیا یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ سوائے خداوند حکیم و دانا کے کون ہے جس نے اس نہایت ہی معمولی اور ضعیف و ناتواں مخلوق کو اس قدر ہوشیاری و ذہانت عطا فرمائی ہے کہ اپنی زندگی کے طور طریقے سے بخوبی واقف ہے اور غذا کے طور پر جو کچھ اس کے مناسب ہوتا ہے وہ تمام نعمتوں کے درمیان سے اسے چن چن کر کھاتی ہے اور اپنے کھانے والی چیزوں کو دور و دراز یا قریب سے اکٹھا کر کے اپنی بلوں میں لا کر رکھ دیتی ہے اور صرف انہی دانوں کو منتخب کر کے لاتی ہے جو اس کے بل میں رہ سکے اور اس کے تمام ساتھیوں کی آمد و رفت میں کوئی مشکل و پریشانی پیش نہ آئے۔ اب یہاں یہ سوال پیش آتا ہے کہ آخر چیونٹی کو کس نے یہ تعلیم دی ہے کہ دانوں کو لے جا کر مخصوص مقام پر رکھے تاکہ وہ خراب و برباد نہ ہو۔ کتنی لطیف بات ہے کہ چیونٹی اپنی مختصر و معمولی وجود کے باوجود تمام اعضاء و جوارے رکھتی ہے اور جو کچھ بڑے جانوروں جیسے ہاتھی اور گینڈے کو دیا گیا ہے وہ چیزیں چیونٹی کو بھی اس کے بدن اور ضرورت کے مطابق دیا گیا ہے۔ بے شک اس چھوٹی سی مخلوق کی خلقت میں جو ظرافت اور دقت نظر سے کام لیا گیا ہے وہ بڑی بڑی مخلوقات کی خلقت سے زیادہ حیرت انگیز ہے۔ اب آپ غور کریں کہ چیونٹی کے نہایت ہی معمولی سے سر میں آنکھ، کان، زبان اور اینٹینے کی طرح دو شاخک بھی موجود ہے۔ چیونٹی ان شاخک کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ پیدا کرتی ہے۔ اس کے پیٹ میں معدہ اور اتری جیسی چیزیں بھی موجود ہیں اور نہایت ہی باریک و ظریف اور معمولی ہڈیاں دونوں طرف سے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے اعصاب اور اعضائے بدن اس کی جسامت اور ضرورت کے مطابق ہیں اور اس کے چھوٹے سے سر میں معمولی سا دماغ بھی موجود ہے جو اس کی پیچیدہ زندگی کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کے پیروں میں ہڈیوں کے مختلف جوڑ بھی ہیں اور اس کا ہر جوڑ بڑے بڑے جانوروں کی طرح اپنے مخصوص کام انجام دیتے ہیں۔
سامعین، عظیم اور توانا پروردگار نے چیونٹی کے لطیف و ظریف جسم کو نہایت ہی نازک ہاتھ اور پیر پر کے جو اپنے کاندھوں پر اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ بوجھ اٹھاتی ہے استوار کیا ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ اپنے بوجھ کے ساتھ کبھی دیوار پر چڑھ جاتی ہے تو کبھی چھت سے چپک کر اپنا راستہ طے کرتی ہے۔ اگر انسان اپنے ذہن و افکار کو بروئی کار لائے اور خوب غور و فکر کرے اور اس کے بعد دوبارہ چیونٹی کی زندگی پر نظر دوڑائے تو اس کے سامنے تمام دلیلیں بے بانگ دہل کہتی ہوئی نظر آئیں گی کہ اس چیونٹی کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے جس نے بڑے بڑے جانوروں اور بڑے بڑے درختوں کو پیدا کیا ہے، کیونکہ ہر مخلوق کے بدن کے اجزاء مستحکم ہیں اور ہر جاندار مخلوق میں مختلف و پیچیدہ اعضاء موجود ہیں۔ اگر ہم دقیق طریقے سے غور کریں تو مشاہدہ کریں گے کہ تمام مخلوقات کے اجسام نہایت ہی پیچیدہ اور منطقی ہیں اور دونوں پر منظم و مرتب قوانین حاکم ہیں، اور پیدائش کے وقت سے لے کر عمر کے آخری لمحات تک خداوند عالم کی ہدایت و رہنمائی کے جلوے واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ پس وہ خدا عظیم و برتر ہے کہ جس نے کائنات کو خلق کیا اور تمام جانداروں کو زندگی جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا اور ان کی ضرورتوں کو بہترین انداز سے پورا ہونے کے لیے وسائل فراہم کیا۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو پروگرام میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ کیہان، ایران اور چین کا تعاون امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کے لیے سنجیدہ خطرہ، فارن پالیسی۔ العربی الجدید، ویانا مذاکرات مختلف ملکوں کے وفود کے سربراہ، مفاہمتی نوٹ کے ساتھ مشورے کے لیے وطن واپس۔ اور واشنگٹن پوسٹ، کووڈ کی دوا کی سپلائی، دنیا کو ایک وحشی مغرب کا سامنا۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ سیاست روز، تہران بیجنگ تعلقات میں اسٹریٹجک فروغ۔ روزنامہ سیاست روز اس بارے میں لکھتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان چین کے دورے پر ہیں۔ اس دورے کا مقصد بین الاقوامی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال اور اتفاق رائے کا حصول ہے۔ مختلف بحرانوں اور چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون، نیز مشترکہ ویکسین کی پیداوار، عالمی نظام میں کثیر جہتی نظام، دوہرے معیاروں کی مخالفت، دہشت گردی اور شدت پسندی سے مقابلے، مظلوم ملکوں کی مدد اور عالمی برادری میں ان کی واپسی، ون بیلٹ ون روڈ میں مؤثر اور تعمیری تعاون اور اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے چین کی مدد، اور شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران کی مستقل رکنیت کی کوششوں کے تسلسل، اور اس تنظیم کے رکن دیگر ممالک کے ساتھ معاشی تعاون کے مواقع جیسے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال بھی اس دورے کے اہم مقاصد میں شامل ہے۔ ایران اپنے 7,000 سالہ تمدن کے ساتھ چین کے ساتھ کھڑا ہے تاکہ عالمی برادری کی ثقافتی ترقی کے لیے اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرے۔ روزنامہ رائے الیوم، حزب اللہ نے سعودی عرب اور امریکہ پر لبنان کے خلاف معاشی جنگ کا الزام عائد کیا۔ رائے الیوم اخبار نے لکھا ہے کہ حزب اللہ کی مجلس عاملہ کے نائب صدر شیخ علی داموش نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ نے لبنان کے خلاف معاشی جنگ چھیڑ رکھی ہے، جس کے تحت ڈالر کی قیمت سے چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے اور دیگر ملکوں کو لبنان کی مدد سے روکا جا رہا ہے۔ انہوں نے جمعے کے خطاب میں یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور امریکہ لبنانیوں کے خلاف معاشی جنگ میں اپنے تمام وسائل بروئے کار لا کر لبنانیوں کو بھوک اور خوف سے سیاسی فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حزب اللہ لبنان کی مجلس عاملہ کے نائب صدر نے مزید کہا کہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے سعودی عرب اور امریکہ ڈالر کی قیمت سے چھیڑ چھاڑ اور دیگر ملکوں کو لبنان کی مدد سے روکنے کے علاوہ لبنان کے اندر بدعنوانوں کے خلاف اقدام کی راہ میں بھی رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید کی وزیر اعظم سے ملاقات، ملکی سیکورٹی کی صورتحال پر گفتگو. روزنامہ جسارت، اقوام متحدہ اولمپکس عالمی امن کو فروغ دے سکتے ہیں. اور انڈین ایکسپریس، کووڈ کی تیسری لہر، ہندوستان میں 268,000 نئے معاملات. اور اب کچھ تفصیلی خبریں. روزنامہ جنگ، آئی ایم ایف شرائط سیکورٹی پر سمجھوتا، عالمی ادارے کے پاس مجبوری میں جاتے ہیں عمران خان. جنگ اخبار نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس مجبوری میں جاتے ہیں اور ان کی شرائط ماننے کے لیے عوام پر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے. جب شرائط مانتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سیکورٹی کمپرومائز ہوتی ہے، معیشت کمزور ہوگی تو دفاع بھی کمزور ہوگا. ہماری مسلح افواج ہمارا فخر ہیں، جس طرح سیکورٹی فورسز نے ہمیں محفوظ رکھا اس پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری فورسز نے پاکستان کو محفوظ کیا. کوشش ہے عوام اور ریاست ایک راستے پر چلیں. ماضی میں ملک کو معاشی طور پر مستحکم نہیں کیا گیا. روزنامہ سیاست، حیدرآباد کا نام تبدیل کرنے پر بی جے پی کے موقف سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پارٹی نے مغربی بنگال کے نتائج سے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے. روزنامہ سیاست اس ضمن میں لکھتا ہے کہ حیدرآباد کی 40% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے اور یہ ملک کا واحد بڑا شہر ہے جہاں مسلمانوں کا اتنا زیادہ تناسب ہے، لہذا مسلمانوں کے تسلط کے خلاف مہم چلانا ممکن ہے. ایک سیاسی تجزیہ کار جو شناخت ظاہر نہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یقیناً مسلم نواز ایجنڈا چلانا آسان ہے، تاہم یہ مسلم مخالف یا مسلمانوں کو نظر انداز کرنے دو کی پالیسی چلانے میں کامیاب ہو سکتا ہے. آر ایس ایس حیدرآباد کو اس نام سے نہیں بلکہ بھاگیہ نگر کے نام سے یاد کرتا ہے. یہ اندیشہ اس لیے پیدا ہوا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے امیت شاہ جیسے بی جے پی لیڈر بھاگیہ نگر کی تشہیر کر رہے ہیں اور مندر جا رہے ہیں. اتر پردیش میں پارٹی کے نئے پروگرام نے ریاستی انتخابات سے پہلے کئی جگہوں کے نام بدلنے سے حیدرآباد کا درجہ حرارت بڑھا دیا ہے. الہ آباد جیسے شہر نام تبدیل کر کے پریاگ راج، مغل سرائے دین دیال اپادھیائے نگر کا نام تبدیل کر دیا گیا اور علی گڑھ کا نام تبدیل کرنے کی تجویز سے ریاست میں کافی پریشانی ہے. اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں. ارنا، ویانا مذاکرات بوریل چند ہفتے میں نتیجے کے حصول کی جانب سے پر امید. فارس نیوز ایجنسی، ایران کے سلسلے میں ہمیشہ سفارتکاری کو ترجیح دیتے ہیں. وائٹ ہاؤس اور بغداد الیوم، الخضرا پر گولہ باری کے بعد یونیسیف کا سخت بیان، عراقی بچوں کا تحفظ ضروری. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجئے اب سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے.
محترم سامعین کی خدمت میں پروگرام درخشاں ستارے لے کر حاضر ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے. آج کے اس پروگرام میں ہم تاریخ تشیع کی ممتاز شخصیت شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامن، تشیع کی تاریخ کی دنیا کے ممتاز اور سر فہرست علماء میں شیخ ابو جعفر محمد بن علی بن بابوئے قمی بھی شامل ہیں۔ یقیناً یہ ایسے علماء میں شمار ہوتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جن کی ہم نشینی اور صحبت کو فیض و برکت کا باعث قرار دیا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، علماء کی صحبت اختیار کرو تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہو، تمہارا اخلاق اچھا اور تمہارا نفس پاکیزہ ہو۔ ان علماء کے حالات زندگی کا جائزہ لینا اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا، جنہوں نے صدیوں پہلے علمی میدان میں مہارت حاصل کی، خود ان کے ساتھ ایک قسم کی صحبت و ہم نشینی شمار ہوتی ہے۔ اس سلسلے کے گزشتہ دو پروگراموں میں کتاب کافی کے مؤلف شیخ کلینی کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور آج ہم شیخ کلینی کے بعد دوسری عظیم صاحب علم شخصیت شیخ صدوق علیہ الرحمہ سے آپ عزیز سامعین کو روشناس کرائیں گے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ جو چوتھی صدی ہجری قمری کے آسمان فقاہت و روایت کے درخشاں ستارے تھے، ایران کے مقدس شہر قم میں پیدا ہوئے۔ شیخ صدوق کی پیدائش حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے تیسرے نائب حسین بن روح کی نیابت امام کے آغاز کے دور میں ہوئی۔ شیخ صدوق نے مشہور و معروف اور علماء پرور خاندان بابوہ میں آنکھیں کھولیں۔ اس خاندان میں تین صدیوں سے زیادہ عرصے تک نامور علماء اور ممتاز علمی شخصیتیں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ بابوئے خاندان کی عظیم ترین اور سب سے بزرگ شخصیت شمار ہوتے تھے۔ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت صغریٰ کے دور میں شیخ صدوق کے والد ماجد عظیم دانشور اور ممتاز اہل علم شمار ہوتے تھے۔ ان کے والد نے 200 سے زیادہ کتابیں تالیف کی ہیں۔ شیخ صدوق کے والد کی 50 سال کی عمر تک ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے حضرت امام عصر کے پاس ان کے نائب کے ذریعے خط ارسال کیا اور اپنے خط میں امام سے اولاد کے لیے دعا کی درخواست کی۔ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے انہیں فضل الہی سے 2 صالح اور لائق فرزند عطا کیے جانے کی خوشخبری دی۔ ان 2 فرزندوں میں سے ایک شیخ صدوق علیہ الرحمہ تھے، جو امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی دعا کی برکت سے اور شوق و ذوق کے ساتھ علم حاصل کر کے اپنے دور کے ممتاز اساتذہ میں شمار ہونے لگے۔ شیخ صدوق نے متعدد اہم کتابیں تالیف کی ہیں، جن میں بےحد اہم کتاب من لا یزرہ الفقیہ بھی شامل ہے۔ شیخ صدوق نے اپنے بچپن میں دینی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی اور اپنے ابتدائی تعلیمی دور اپنے وطن اور معروف علماء محدثین کے مرکز قم میں گزارا۔ شیخ صدوق نے اس مدت میں نہایت عزم و حوصلے اور پوری سعی و کوشش کے ساتھ علم و معرفت کے موتیوں سے اپنا دامن مراد بھر لیا، اور تھوڑی مدت میں قم کے علمی حلقوں میں ہر طرف ان کی استعداد اور علمی صلاحیت اور قوت حافظہ اور ذہانت کا چرچا ہونے لگا۔ شیخ صدوق نے علم کے اعلیٰ مدارج طے کرنے کے بعد اس دور کے بزرگ اساتذہ اور نامور محدثین سے فیض حاصل کرنے اور احادیث معصومین علیہ السلام سننے کے لیے اپنے علمی سفر کا آغاز کیا۔ احادیث ائمہ معصومین علیہ السلام کی جمعوری کا ذوق و شوق ان کے اپنا شہر و وطن ترک کرنے اور صعوبت سفر برداشت کرنے کا باعث بنا۔ جہاں بھی نامور محدث کی موجودگی کی اطلاع ملتی تھی، شیخ صدوق وہاں ان سے ملاقات اور حدیثوں کی جمعوری کے لیے سفر کو ضروری سمجھتے تھے۔ مشرق و مغرب میں کوئی ایسا معتبر و معتمد محدث باقی نہیں بچا کہ شیخ صدوق سفر کی مشکلات برداشت کر کے اس سے ملنے نہ گئے ہوں۔ شیخ صدوق نے جن مقامات کا سفر کیا، ان میں بخارا، نشاپور، طوس، اصفہان، سرخس، مرو، بلخ، سمرقند، فرغانہ، مکہ، مدینہ، کوفہ اور بغداد شامل ہیں۔ شیخ صدوق کی کامیابی کا ایک مؤثر عامل یہ تھا کہ انہوں نے بہت سے اساتذہ سے قصب فیض کیا تھا۔ ان کے اساتذہ کی مکمل اور دقیق اور موثق تعداد ذکر کرنا ناممکن ہے، لیکن بعض معتبر کتابوں میں ان کے اساتید کی تعداد 252 ذکر کی گئی ہے۔ شیخ صدوق اپنے سفر کے دوران جو موقع ملتا تھا اس سے درس و تدریس میں استفادہ کرتے تھے اور مختلف مقامات کے لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے اور ان کے شکوک و شبہات کو اپنے علمی، منطقی اور واضح جوابات سے دور کرتے تھے۔ شیخ صدوق کے دور کے اہم واقعات میں سے ایک ایرانی نژاد شیعی مسلک آل بویا کا برسر اقتدار آنا تھا۔ 322 ہجری قمری سے 448 ہجری قمری تک ایران، عراق اور جزیرۃ العرب سے لے کر شام کی شمالی سرحدوں تک کے علاقوں پر آل بویا کی حکمرانی تھی۔ حضرت امام مہدی جل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت کے دور میں آل بویا کی حکومت نے فقہی سیاسی مکتب کو رواج اور پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ دور غیبت میں سب سے پہلی شیعی حکومت کے عنوان سے آل بویا حکومت علماء کے لیے خاص مقام و منزلت کی قائل تھی اور علماء کے نظریات کا احترام کرتی اور ان کے فتووں پر عمل درآمد کو واجب و لازم سمجھتی تھی۔ شیخ صدوق آل بویا حکومت کے وزیر اعظم کی دعوت پر شہر رے چلے گئے اور وہاں علم فقہ اور احادیث معصومین علیہ السلام کی تدریس میں مشغول ہو گئے اور تاہین حیات وہیں رہے۔ آل بویا کا حکمران رکن الدولہ ہر جلسے اور ہر بزم میں شیخ صدوق کو اپنے پاس بٹھلاتا تھا اور مختلف امور میں ان سے مشورہ لیتا تھا۔ آل بویا کا دور حکومت علم و تمدن کے فروغ کا دور تھا۔ حکومت آل بویا کے دور میں شہر رے میں مشہور کتب خانے اور مدارس قائم کیے اور شہر رے سیاسی، سماجی، ثقافتی اور فکری تبدیلیوں کے لحاظ سے اپنی منزل کمال پر پہنچ گیا تھا۔ ابن سینا، زکریا رازی اور شیخ صدوق جیسے علماء اور دانشوروں کا گراں قدر وجود آل بویا کے دور حکومت میں شہر رے کے عروج و ارتقاء کا غماز ہے۔ ابو جعفر محمد بن علی، جو نقل حدیث میں اپنی صداقت و امانت داری کے باعث شیخ صدوق کے نام سے مشہور ہوئے، فعال ترین مسلمان دانشور تھے۔ شیخ صدوق نے مختلف موضوعات پر 300 کے قریب کتابیں تحریر کی ہیں۔ 11 صدیوں قبل امکانات و وسائل کی فراہمی کی بے شمار مشکلات اور حالات کی ناسازگاری کے پیش نظر اتنی تعداد میں گراں قدر کتابوں کی تالیف اس بزرگ اور عظیم و ممتاز عالم دین کی مسلسل اور بے انتہا جد و جہد اور بے حد سعی و کوشش کی غماز ہے۔ شیخ صدوق کو مختلف دینی علوم میں مہارت اور کمال حاصل تھا۔ وہ خاص طور سے اصول فقہ، تفسیر، علم رجال اور علم حدیث میں ید طولہ رکھتے تھے۔ شیخ صدوق نے احادیث کے سلسلے میں اہم ترین کارنامہ انجام دیا ہے کہ جو موضوعات کے لحاظ سے احادیث کو الگ الگ جمع کرنا ہے۔ شیخ صدوق سے پہلے کام انجام نہیں پایا تھا۔ اس دور میں یہ کتنا دشوار اور مشکل کام تھا، جبکہ عصر حاضر میں بھی ایسے میں کہ جب تمام امکانات فراہم ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کام ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ شیخ صدوق نے اپنی خداداد استعداد و صلاحیت اور تعلیمات اہل بیت اطہارہ علیہم السلام سے عشق و محبت کے فیض و برکت اور مدد و نصرت سے یہ اہم کام انجام دیا اور یادگار کے طور پر غیبت امام کے طویل دور کا سامنا کرنے والے مسلمانوں کے لیے ایک گراں بہا خزانہ چھوڑا ہے۔ شیخ صدوق کی بعض اہم ترین تالیفات میں کتب اربعہ میں دوسری اہم کتاب من لا یحضر الفقی، دینی احکام کا فلسفہ اور ان کے اسباب سے متعلق کتاب علل الشرائع، امام عصر کے وجود کے اثبات اور ان کی غیبت کبریٰ سے متعلق کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، التوحید، الخصال، الامالی، عیون الاخبار الرضا اور اثبات و ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی کتابوں کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام درخشاں ستارے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی فن تعمیر۔ اور سامعین، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کے ساتھ ہی، یعنی ایرانی فن تعمیر پروگرام کے ساتھ ہی، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، فن تعمیر کے عظیم آثار اس کے معماروں کی صلاحیت و مہارت کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ پتھروں کا نکالنا، ڈیزائننگ کرنا، افرادی قوت یا مزدوروں کو منظم کرنا اور خوبصورت بنانے کے لیے گراں بہا مواد فراہم کرنا، وہ سرگرمیاں ہیں کہ جو بڑی عمارتوں کی تعمیر کے لیے انجام دی جاتی ہیں۔ ماضی میں ان سرگرمیوں کے لیے بہت زیادہ مالی وسائل و ذرائع اور قوت و صلاحیت کی ضرورت ہوتی تھی کہ جو عام طور پر مادود بادشاہوں اور ثروت مندوں کے پاس ہوا کرتی تھی۔ ایران کی تاریخ میں کہ جہاں حکومتی امور عام طور پر شاہی خاندانوں کے پاس ہوا کرتے تھے، طاقت کے اس طرح کے مظاہر کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، اور ان میں سے اہم ترین قبل از مسیح سے کئی سو سال قبل ہخامنشیوں کا دور ہے کہ جس نے ایران میں ایک عظیم شاہی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس دور کے زیادہ تر بادشاہوں کی زندگی جنگ یا کشور کشائی اور یا پھر عظیم الشان محلوں کی تعمیر میں گزرتی تھی۔ داریوش اول اس دور کا ایک حاکم تھا کہ جس کی کوشش تھی کہ عالی شان محل کی تعمیر کے ذریعے اپنی حکومت کی شوکت و اقتدار کو وقت کے حکمرانوں اور عوام پر ظاہر کرے۔ اس نے موجودہ شہر شیراز کے نزدیک کوہ رحمت کے دامن میں کاخ تخت جمشید بنوایا۔ اس عمارت کی معماری اس طرح سے کی گئی تھی کہ جس سے اس کی شکوہ عظمت ظاہر ہو رہی تھی۔ بلا شبہ اس محل کا فن تعمیر اس دور کے ایرانیوں کی جدت عمل اور تخلیقی صلاحیتوں کا غماز ہے۔
سامعین، قدیم فارس کے پتھر پر لکھے نوشتہ جات کی بنیاد پر تخت جمشید کی تعمیر قبل از مسیح سے 512 سال قبل انجام پائی تھی۔ تخت جمشید کے محلوں کا مجموعی سیٹ اپ ایک بلندی پر بنایا گیا ہے۔ صفہ یا چبوترے کا رنگ خاکستری ہے۔ اس کے پتھر انتہائی ظریف اور دقت سے تراشے گئے ہیں اور ایک کے اوپر ایک چنے گئے ہیں۔ ان پتھروں کے درمیان کسی طرح کا مسالہ یا چونا، سیمنٹ وغیرہ استعمال نہیں کیا گیا ہے، بلکہ وہ سیسے یا لوہے سے بندھے ہوئے ہیں۔ فرانسیسی آثار قدیمہ کے ماہر رومن گیرشمن کا کہنا ہے کہ تخت جمشید میں کوئی بلند حفاظتی دیوار نہیں تھی، لیکن اس کے مشرقی حصے میں ایک بلند دیوار سیلاب کو روکنے کے لیے موجود تھی۔ ہخامنشی دور کے معمار بہت زیادہ ذہانت اور ہوشیاری سے بہرہ مند تھے، کیونکہ ان کے آثار میں ایسے اصول و قواعد کی رعایت کی گئی تھی کہ جو بعد میں ایرانی فن تعمیر کے اصولوں کی حیثیت سے معمول اور مرسوم ہو گئے۔ پتھر کے ستونوں میں پایا جانے والا نظم و ترتیب کے جو اندر داخل ہونے والے راستوں میں خوبصورت اور ابھرے ہوئے نقوش کے ساتھ ہے، تخت جمشید کے محلوں کی معماری کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس میں انسانوں، بعض حیوانوں اور کمل جیسے پھولوں کے نقوش دیکھے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کاخ صد دروازہ کے داخلی راستے پر انسان، گائے اور مچھلی کے ابھرے ہوئے نقوش پائے جاتے ہیں، اور کاخ کے شمالی حصے میں بھی پروں والے انسان کا خوبصورت نقش بھی پتھر پر کندہ ہے۔ تخت جمشید کے ستونوں کی بنیادیں بھی کالے پتھروں سے اور اس کا ڈھانچہ زرد رنگ کے سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے، اور محل کی زمین کا فرش ہندسی شکلوں کے پتھروں سے بنا ہے۔
سامن، کاخ دیوان عام، کاخ دیوان خاص، نجی عمارتیں، باغ پاسار گارڈ اور کاخ آپادانہ تخت جمشید کے ان جملہ محلوں میں سے ہے کہ اگرچہ ان میں سے ہر ایک مخصوص مقصد کے ساتھ بنائے گئے ہیں، لیکن داخلی ڈیزائننگ میں ایک دوسرے سے شباہت رکھتے ہیں۔ اونچے پتھر کے ستونوں کے ساتھ مرکزی ہال کا وجود، چار اہم سمتوں میں چار ایوانوں کا وجود اور فرش کے پتھر ان تمام حالوں میں قابل مشاہدہ ہیں، لیکن ان عمارتوں میں سے ہر ایک کے ستونوں کے سرے مختلف ہیں کہ جو اندرونی سجاوٹ پر معماروں کی توجہ کے آئینہ دار ہیں۔ تخت جمشید کی بناوٹ کے سلسلے میں ایک کتبہ داریوش اول کے زمانے کا باقی رہ گیا ہے کہ جو اس عظیم اور عالیشان سیٹ اپ کی معماری کے بہت سے مسائل کا ترجمان ہے۔ اس کتبے میں عمارت میں استعمال ہونے والے بعض مواد اور میٹیریلز کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کتبے کے مضمون کے بعض حصوں پر توجہ کیجیے، جس میں تحریر ہے: اس کاخ کو میں نے بنوایا ہے، پہلے زمین کو کھودا گیا یہاں تک کہ سخت پتھریلی زمین تک پہنچ گئے، پھر وہاں چھوٹے چھوٹے پتھروں کوبل کا ڈھیر لگایا گیا اور اس کے اوپر محل تعمیر کیا گیا۔ زمین کھودنا بابل کے عوام کا کام تھا، اور پھر لبنان نام کے پہاڑ اور کرمان سے درخت کی لکڑیوں کو لا کر تراشا اور ان کو عمارت میں استعمال کیا گیا۔ نیلے پتھر اور عقیق کے پتھر کو سغد سے اور فیروزہ کو خوارزم سے لایا گیا۔ آبنوس لکڑی بھی مصر سے لائی گئی۔ آئیوری یا ہاتھی کے دانت اگرچہ ہندوستان سے لائے گئے، لیکن اس کے اوپر ایسے کام ہوئے جو ستون کی صورت میں بدل گئے۔ دیواروں کی سجاوٹ اور زینت بھی ماد اور پارس کے عوام کا کام تھا۔
چبوترے اور محلوں تک رسائی کا طریقہ اس قدیمی عمارت کا ایک دلچسپ ترین حصہ ہے۔ اس کی سیڑھیاں اتنی زبردست بنی ہوئی ہیں کہ جس کی چوڑائی 6 میٹر 20 سینٹی میٹر ہے، اس طرح سے کہ شروع میں یہ زینے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور تھوڑا سے اوپر چڑھنے کے بعد دوبارہ مل جاتے ہیں۔ یہ زینے متعدد پتھروں کے نہیں بنے ہیں، بلکہ ایک بھاری بھرکم پتھر کو تراش کر بنائے گئے ہیں کہ جو اس دور کے معماروں کی مہارت کو ظاہر کرتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ بڑی سیڑھیوں کے راستے ایک تدریجی ٹھلاؤ کے ساتھ، کہ جو گھڑ سواروں کے لیے مناسب تھے، اصلی سطح پر پہنچنے کے لیے تھے، اور کم اونچائی والے زینے گھڑ سواروں کے گزرنے کے لیے تھے۔ محلوں کی سیڑھیوں کی دیواروں پر مہمانوں کے نقوش ہر ملک کے مخصوص تحفے طائف کے ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک اور حصے میں پتھروں پر ایسے نقوش کو دکھایا گیا ہے کہ جن میں نوکر اپنے ہاتھوں میں بھنے ہوئے میمنے اور کھانے پینے کے برتن لیے ہوئے پذیرائی کر رہے ہیں۔ ایران میں نئے سال کی آمد کے موقع پر ان محلوں میں عید نوروز کے اہم پروگرام منعقد ہوتے تھے، اور اسی کو یادگار اور نشانی کے طور پر دیواروں اور پتھروں پر کندہ کیا گیا ہے۔
لیکن آخر یہ ہنر کی شان و عظمت اور فن تعمیر کی حیرت انگیزی کہاں گئی؟ مسلمہ طور پر وہ حکومت جو آمریت کا راستہ اپناتی ہے، وہ آخر کار نابودی اور تباہی سے دوچار ہوتی ہے۔ یہی تاریخی اصول ہخامنشیوں پر بھی جاری ہوا، اور آخر کار اغیار کا ایک گروہ ان پر مسلط ہو گیا اور شاہی محل تک دسترسی پیدا کر لی۔ تاریخ میں آیا ہے کہ ایک دن صبح سویرے اسکندر مقدونی اپنی فوج کے ساتھ تخت جمشید پہنچ گیا، پھر کاخ پر حملہ کر دیا اور حکم دیا کہ بابل اور شوش سے بڑی تعداد میں چوپائے لائے جائیں اور ان پر تخت جمشید کے خزانے لاد کے لے چلیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ تخت جمشید کی دولت و ثروت کا ایک عظیم حصہ وہ تحائف تھے جو ہر سال پوری دنیا سے لائے جاتے تھے اور ایک خزانے میں رکھ کر ان کی دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ اس کے بعد اسکندر نے اپنی کامیابی کی مناسبت سے جشن منایا اور مستانہ نعرے لگائے۔ اسکندر نے جشن کے اختتام پر جلتی ہوئی مشعلوں کو پردوں اور قالینوں پر پھینک دیا اور اپنے اس غیر عقلانہ عمل کے ذریعے ایک عالیشان عمارت کو آگ لگا دی۔ تخت جمشید کی عمارت آگ کے شعلوں میں جل گئی، اور ہزاروں خچروں اور اونٹوں کے ذریعے اس کے خزانوں کو یونان لے جایا گیا۔ اس طرح سے اس کاروان کے جانے کے ساتھ ہی ہخامنشیوں کی سلطنت بھی ختم ہو گئی، لیکن ان محلوں کے پتھر کے باقیات ابھی بھی موجود ہیں، اور پتھر کو شکل دینے اور مجسمے اور ستون تراشنے میں معماروں کے ہنر اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے۔
سامعین، جو کچھ ہم نے فن تعمیر کے بارے میں کہا، یہ بات 2500 سال قبل پتھروں کے استفادے سے متعلق ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا معماری کی یہ روش اس دور میں تمام ملکوں میں موجود تھی؟ مغرب میں اس زمانے کے بڑے ممالک روم اور یونان تھے کہ جو اپنی مخصوص معماری کی روش سے استفادہ کرتے ہوئے محلوں کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ اس زمانے کی معماری کے باقی ماندہ آثار سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس تہذیب و تمدن کے ادوار میں بھی پتھر کے استعمال کا رواج موجود تھا، لیکن تخت جمشید کا جس شکل میں مشاہدہ کیا جا رہا ہے، ایسے پتھروں کا پتھروں کی بنی ہوئی دیگر کسی بھی عمارت میں اتنی خوبصورتی اور شان و شوکت سے استفادہ نہیں ہوا ہے۔ ایشیا میں بھی اس زمانے کے کوئی ایسے آثار نہیں ہے جو عالی شان محلوں کی حد میں ہوں، جیسا کہ اس کے بعد کے ادوار میں بھی معماری کی اس روش کا چندہ مشاہدہ نہیں کیا جاتا۔ چین کی معماری میں بنیادی طور پر لکڑی کے کھمبوں کا استعمال ہوتا آیا ہے۔ وہاں کے گھر مکعب شکل کی فضا میں بنائے جاتے تھے کہ جو اینٹ یا لکڑی سے بنائے جاتے تھے، اور چھتیں ڈھلواں اور چھتری کی مانند ہوتی تھیں کہ جو ٹائلوں یا کھپریلوں سے ڈھکی ہوتی تھیں۔ چھت ایک الٹی کشتی کی مانند ہوتی تھی، اور اس کی اندرونی فضا میں بھی لال، نیلے اور سنہرے رنگوں سے قدرتی مناظر یا سانپوں کی تصویروں کے نقش و نگار بنائے جاتے تھے۔ محلوں میں بھی یہی نظریے بہت زیادہ شان و شوکت سے متجلی ہوئے۔ بیجنگ میں شہر ممنوع یا فوربیڈن سٹی معماری کی اسی روش پر مشتمل ایک سیٹ اپ ہے۔
سامن، جاپان میں بھی معماری بہت حد تک چین میں تانگ خاندان کے دور سے متاثر ہے۔ دیواروں کے مسالے اور میٹیریلز میں لکڑیوں، خاص طور پر دیودار، پائن اور چنار کے درخت کی لکڑیوں کا استعمال ہوتا تھا۔ کاغذ کے جو شوجی نام کے شہتوت کے درخت سے فراہم ہوتا تھا، اسے داخلی دیواروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تاتامی بھی قالین یا زیلو ہوتا تھا کہ جو چاول کے پیال سے بنا ہوتا تھا۔ اس فن تعمیر میں مرکزی جگہ گھر کے وسط میں ایک کچن ہوتا تھا، جس کے ارد گرد باقی حصے تعمیر کیے جاتے تھے۔ ایران میں عمارتوں اور محلوں کی زینت اور سجاوٹ کے لیے ستونوں کے اوپر روشن مشعلوں سے استفادہ ہوتا تھا، لیکن جاپان جیسے ملک میں کاغذی لالٹینیں اور روشن موم بتیاں انڈور لائٹنگ کا ذریعہ رہی ہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔